بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کے حاضر خدمت ہے، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے تازہ ترین اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران اور گروپ 5 جمع 1 کے سمجھوتے پر عمل درآمد 20 جنوری سے شروع ہوگا۔ یورپی یونین نے القاعدہ کے دہشت گردوں کے خلاف عراقی حکومت کی کارروائی کی حمایت کی۔ ایریل شیرون کی موت پر غزہ میں فلسطینیوں نے خوشی منائی۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی حلب میں شامی فوج کی پیش قدمی جاری کے ذیل میں لکھا ہے۔ شام کے اکثر علاقوں میں فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ حلب شہر کے بعض اہم علاقوں کو فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 3 دن سے مسلسل جاری جھڑپوں کے بعد شام کی فوج نے حلب کے النقارین، طلعہ، شیخ یوسف جیسے علاقوں کا کنٹرول ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ادھر ترکی کی سرحد سے متصل علاقے تل ابیز میں شامی فوج اور داعش کے دہشت گردوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یہ دہشت گرد شام اور ترکی کی مشترکہ سرحد پر واقع اس گزرگاہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری جانب شیخ نجار نامی صنعتی علاقے کی جانب شام کی فوج کی پیش قدمی جاری ہے، اور اگر اس نے اس علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر شمالی حلب میں دہشت گردوں کی سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے سعودی عرب دہشت گردی کی برآمد کا عالمی مرکز عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
سعودی عرب کی جانب سے علاقے میں دہشت گردی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اب ایک عالمی خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چنانچہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے ملک میں ہونے والے 2 دھماکوں میں سلفی دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آنے کے بعد سعودی عرب کو ایک دہشت گرد ریاست بتاتے ہوئے کہا ہے کہ عنقریب ہی ماسکو دہشت گردوں اور ان کے اپاؤں کو ایسا سبق دے گا جس سے مشرق وسطی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے پوری دنیا میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کے مضموم اقدامات میں آج کل بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ حکومت دنیا کے تمام ملکوں، یہاں تک کہ اپنے حلیفوں کے لیے بھی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کبھی سلفی عناصر اور وہابی دہشت گردوں کے حملے جو جہادی گروہوں کے نام سے سرگرم تھے ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھے، لیکن اس وقت یہ وائرس دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور مشرق وسطی کی جغرافیائی حدود سے نکل کر وسطی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ عالمی دہشت گردی امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کیوں ان کا پٹھو بنا ہوا ہے اور ان کی مضمون سازشوں کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی واضح ہے، اور وہ یہ کہ سامراج کی جانب سے سعودی عرب کی تشکیل ہی مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے کی گئی تھی۔ اس وقت بحرین، عراق، یمن، لبنان، پاکستان، افغانستان اور دیگر اسلامی ملکوں میں دہشت گردی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ سعودی عرب کے انتہا پسند سلفیوں کی وجہ سے ہی ہے، جنہیں ریاض حکومت کی بھرپور مالی اور اسلحہ جاتی امداد ملتی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا چاہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت اندر سے بری طرح کمزور ہے، اور ملک کے مختلف علاقوں میں عوامی سطح پر اس کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے عوام بھی شاہی حکومت سے خوش نہیں ہیں۔ بہرحال سعودی عرب کی حکومت نے علاقے اور دنیا میں बेशुमार इंसानों का जो खून बहाया है उसका उसे आज नहीं तो कल हिसाब देना ही होगा।
ये था रोजनामा जमहूरी इस्लामी, जिसके अहम मकाले पर हमने एक नजर डाली। एक ब्रेक लेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां मौजूद है हमारे साथी अथर सईद हिंदुस्तानी अखबारात के जायजे के साथ। जी अथर, प्रोग्राम में खुश आमदेद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेहरान स्टूडियो से शुक्रिया के साथ नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा लेकर हाजिर खिदमत हूं मैं अथर सईद। नाज़रीन, दिल्ली से आज शाये हुए बेशतर उर्दू अखबारात ने मजहबी शिदत पसंदी के खिलाफ वजीर आजम मनमोहन सिंह और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बयानात को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इसे सुर्खी दी है, सच्चा मजहब नफरत और तकसीम पर मबनी नहीं हो सकता मनमोहन सिंह, मजहबी शिदत पसंदी खत्ते में अमन के लिए खतरनाक सोनिया। नाजरीन, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की दीगर अहम सुर्खियां इस तरह हैं, 60 कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट में कुछ गलत नहीं, जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ईरान का हक सालही। नाजरीन, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने इदारे में सियासी पार्टियां नई हिकमत अमली तैयार करने पर मजबूर के उनवान से लिखा है कि यूं तो बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने लाहे अमल बहुत पहले से तय कर लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के सियासी मैदान में उतरने और दिन ब दिन उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के बाइस कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करने के लिए मजबूर हो गई हैं। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ज़्यादा अहमियत न देकर जो गलती की थी उसे पार्लियामानी इलेक्शन में दोहराना नहीं चाहती। अखबार आगे लिखता है कि कांग्रेस और बीजेपी के अहदेदारों की अगले हफ्ते होने वाली मीटिंगों में इस बात पर गौर करना फितरी है कि किस तरह केजरीवाल की बढ़ती हुई मकबूलियत के दरमियान हिकमत अमली तैयार की जाए। आम आदमी पार्टी ने बदनवानी के को जिस तरह से इशू बनाया है उसका असर दूसरी पार्टियों पर साफ दिखाई देने लगा है। अखबार मजीद लिखता है कि मोदी को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें मुल्क का अगला वजीर आजम बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। यही वजह है कि उन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत की काट कैसे की जाए। इसके लिए वो दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ने का मंसूबा भी बना लिया है। अखबार आखिर में लिखता है कि लेकिन फिलहाल इस वक्त ये साफ दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बदनवानी के खिलाफ मुहिम चलाकर मुतवस्सित तबके के लोगों में उम्मीद की किरण पैदा करती है, वहीं दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के बाइस दूसरी सियासी पार्टियों के अंदर खुद एहतसाबी और साफ सुथरी सियासत का अमल शुरू हो गया है, जो कि हिंदुस्तानी सियासत के लिए एक खुशाइंद बात है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा अखबार मशरिक़ की सुर्खियों पर। वजारत तेल रसोई गैस सिलेंडरों की हद 12 तक बढ़ाने पर गौर कर रही है। नवाज शरीफ के मुशीर के काफिले पर हमला, 6 हलाक, अमीर मकाम महफूज। नाइजीरिया में हैजा फैलने से 71 हलाक। नाजरीन, रोजनामा अखबार मशरक़ ने अपने इदारे में आज़ादी की 6 दहाई बाद भी हिंदुस्तान में तालीम के मसाइल के उनवान से लिखा है कि आज़ादी के बाद मुल्क में इशात तालीम का काम नहायत सुरत के साथ शुरू किया गया था, जिसकी वजह से आज तालीम गांव गांव और करिया करिया पहुंच चुकी है और नतीजे में आज स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद काफ़ी बड़ी है। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तादाद में भी काबिल कदर इजाफा हो रहा है और इसी का नतीजा है कि आज़ादी के वक्त मुल्क में ख्वानदगी का औसत जो सिर्फ 15% था वो आज 65% हो गया है। आज़ादी के वक्त के 6 करोड़ ख्वानदा आज 70 करोड़ तक पहुँच गए हैं, मगर इजाफा आबादी को देखते हुए वसाइल की कमी एक मसला बनी हुई है। हर साल जब नया तालीमी सेशन शुरू होता है तो आम लोग जिस तरह के मसाइल से दो चार होते हैं उनको देखकर तालीम के महाज पर सारी तरक्यात मुहमिल नज़र आती है। अखबार आगे लिखता है कि माहिर तालीम की राय है प्राइमरी सतह पर किताबों की तादाद और पढ़ाई के औकात को कम रखा जाए ताकि बच्चों की जहनी नशोनुमा उनके कुदरती रुझानात के मुताबिक हो सके और उनमें तजस्सुस की सलाहियत पैदा हो। मगर आज भी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्कूल और घर के दरमियान किताबें ढोते देखा जा सकता है। मौजूदा प्राइमरी स्कूलों में से 40% बच्चे झोंपड़ियों, शामियानों या खुले मैदानों में भी पढ़ते हैं। एक और अहम मसला ये है कि हर 100 बच्चों में से जो درجے میں جو پہلے درجے میں داخل ہوتے ہیں ان میں 60 بچے پانچویں درجے کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ ملک کے سب بچوں کے لیے تعلیم کے انتظام کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی لازمی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ درمیان میں ختم نہ ہو جائے اور اس سلسلے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ اور آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ انتخابی حکمت عملی پر اس ہفتے بڑی پارٹیوں کی میٹنگ، عام آدمی پارٹی پر توجہ مرکوز رکھنے کی توقع۔ بنگلہ دیش میں متنازع انتخابات کے بعد نئی حکومت قائم، تشدد زدہ ملک وسطی افریقی جمہوریہ کو نئی قیادت کی ضرورت۔ ناظرین روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں دیویانی تنازع کے عنوان سے لکھا ہے کہ دیویانی کھوبرا گڑے وطن واپس آ چکی ہیں اور اب امید کی جا رہی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ میں کم و بیش ایک ماہ سے جاری وہ سفارتی رسہ کشی ختم ہو جائے گی جسے اعصابی جنگ کا نام دے دیا جاتا تو بھی غلط نہ ہوتا۔ اس پوری جنگ میں اس حقیقت کا اعتراف مرکزی حکومت نے سخت ترین ناقدین بھی کریں گے کہ دیویانی کے ساتھ امریکہ میں ہونے والے مبینہ تضحیک آمیز سلوک کا نوٹس لینے، اس مسئلے پر قومی جذبات و احساسات کو خاطر خواہ طریقے سے سمجھنے اور کسی سمجھوتے کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے قابل ستائش مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ہم نے کسی ایشیائی یا افریقی یا خلیجی ملک کے خلاف سخت تیور نہیں اپنائیں بلکہ امریکہ کے خلاف اپنائیں، جس سے دوستی اور بہتر رشتوں کو ہماری خارجہ پالیسی نے ادھر ایک عرصے سے مقدم رکھا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے اور ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اب ایران سے شائع ہونے والے ایک اور روزنامہ، روزنامہ رسالتی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران پوری دنیا سے ترک اسلحہ کا خواہاں ہے ڈاکٹر لالی جانی۔ بغداد میں کار بم کا دھماکہ، 20 افراد ہلاک اور زخمی۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اخبار رسالت نے اپنی سرخی ایشٹن اپنے پہلے دورے ایران کے لیے تیار کے ذیل میں لکھا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن اپنے پہلے دورے تہران کے لیے تیار ہیں۔ ایشٹن کے میڈیا سیل کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ وہ ایران کا دورہ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے لیے آمادہ ہیں۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ ایشٹن نے دورہ ایران کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے قبل انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ وہ ایک جامع جوہری سمجھوتے سے متعلق امور کے لیے تہران کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ جوہری مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کو ایران کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ ناظرین روزنامہ رسالت نے جلاد کے لیے امریکہ اور یورپ کے مرثیے کے عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
ایسے عالم میں کہ جب صبرا و شتیلا کے جلاد ایریل شیرون کی موت دنیا کی تمام اقوام خاص طور پر فلسطین کی مظلوم قوم کی خوشی کا باعث بنی ہے، امریکہ کے صدر اور وائٹ ہاؤس کے دیگر حکام اس پر اپنے بے انتہا غم کو چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ اوباما اور یورپی حکام اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم کے بے انتہا جرائم کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوباما نے ایریل شیرون کی موت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیرون ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسرائیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ شاید انسانی حقوق کے دعوے داروں نے ان تلخ حقائق کی جانب سے آنکھیں بند کر لی ہیں جو تاریخ کے صفحات میں ثبت ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بھی الگ الگ بیان جاری کر کے شیرون کی موت پر تعزیت پیش کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مغربی رہنما اپنے بیان میں شیرون کو امن پسند شخص کے طور پر یاد نہیں کر سکا ہے، کیونکہ شیرون کا نام ہمیشہ ہی جرائم اور قتل و غارت گری کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ صبرا و شتیلہ کا قتل عام، فلسطینی رہنماؤں کا قتل، مقبوضہ فلسطین اور غرب اردن کے درمیان نام نہاد سیکیورٹی دیوار کی تعمیر، مسجد الاقصی میں داخلہ کہ جو دوسری انتفاضہ تحریک کا باعث بنا، اور غزہ سے پسپائی ایریل شیرون کے سیاسی کیریئر کے اہم واقعات رہے ہیں۔ شیرون کی تعریف کرنے والوں کو اس کی زندگی میں صرف ایک مثبت نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے غزہ سے پسپائی کا حکم۔ سن 2005 میں فلسطینی عوام کی زبردست مزاحمت کے سبب مجبوراً شیرون کو صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے غزہ سے تمام اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانا پڑا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شیرون کو غزہ پٹی سے اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانے کے دردناک اور تاریخی فیصلے کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایسے عالم ہے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ مرنے سے پہلے شیرون کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ صبرا و شتیلہ کے قتل عام کا براہ راست ذمہ دار ایریل شیرون انصاف کا سامنا کیے بغیر ہی اپنی قبر میں جا رہا ہے۔
پروگرام کے اگلے حصے میں ایک نظر ڈالیں گے پاکستانی اخبارات پہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھی منتخب کاظمی، پاکستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ۔ جی منتخب، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کو بتاتی چلوں گی کہ پاکستان بھر میں دہشت گردوں کے آئے دن پے در پے حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور اسی حوالے سے گزشتہ روز بھی ایک افسوسناک حملہ کیا گیا، اور اس حوالے سے آج کے تمام پاکستانی اخبارات نے اپنی شہ سرخیاں شائع کی ہیں۔ بہت سی مزید خبروں کو اس خبر کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں دیکھتے چلیں گے، لیکن فی الوقت یہاں شامل کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم خبروں کو۔ وزیراعظم کے مشیر کے قافلے پر دو بم حملے، امیر مقام محفوظ، چھ پولیس اہلکار جاں بحق، بٹ بیر، گاڑی پر فائرنگ، اے این پی کے رہنما سمیت تین افراد قتل۔ پاکستان بجلی کی قیمت بڑھائے یا اس کی پیداواری لاگت کم کرے، سربراہ آئی ایم ایف پاکستان مشن۔ کرغزستان سے شام جانے والے پاکستانی مال بردار طیارے کو ترکی میں اتار لیا گیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کے ادارے کا، جس کا عنوان ہے مداخلت کے بغیر تعاون کی پالیسی اپنائی جائے۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے دو طرف اور سہ ملکی سطح پر تعلقات کے فروغ پر اور اس حوالے سے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی نے گزشتہ روز وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران ہنگومے خودکش حملہ کو ناکام بنانے والے بہادر طالب علم اعتزاز حسن کی شہادت کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو مل کر ہی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ادارے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ دوسری جانب یہ حقیقت اپنی جگہ بھی موجود ہے کہ جس کا مشیر امور خارجہ پاکستان سرتاج عزیز نے بھی گزشتہ روز اندیا دیا ہے کہ تحریک طالبان اور اس کی مخالف تنظیمیں نیٹو افواج کے انخلا کے بعد آپس میں لڑائی کی تیاری کر رہی ہیں، چنانچہ آنے والے چند ماہ جب افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کا عمل شروع ہوگا، اس خطے میں بدترین دہشت گردی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس تناظر میں تو سازشوں سے دامن چھڑا کر خلوص دل کے ساتھ پاکستان اور علاقے کے دوسرے برادر مسلم ممالک کو افغانستان میں قیام امن کے لیے تعاون کا متمنی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے محض زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، لیکن یاد رکھا جائے کہ افغانستان میں امن افغان حکومت اور عوام ہی لا سکتے ہیں، اور پاکستان میں صرف پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام۔ تعاون ایک طرف اور مداخلت ایک طرف، اگر پاکستان اور افغانستان آپس میں شک و شبہ دور نہ کر پائے تو آنے والے حالات علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے کوئی اچھا پیغام لاتے نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین اس کے ساتھ اب بڑھیں گے روزنامہ جنگ کی جانب اور تذکرہ کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کا۔ ہمارا عزم متزلزل نہیں ہو سکتا، عوام اور فوج سے مل کر دہشت گردی پر قابو پا لیں گے، صدر ممنون حسین۔ مذاکرات کا گولی سے جواب دینے والوں کے خلاف جنگ کریں گے وزیر داخلہ. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر. جڑواں شہروں میں 7,000 کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکار تعینات. ناظرین یہاں تذکرہ کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع اداریے کا جس کا عنوان بتاتی چلوں گی. بلوچستان میں بلوچ افسر. ناظرین اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق وفاق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلح افواج سے 20 کے قریب بلوچ افسران کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب کرنے کے بعد بلوچستان میں تعینات کیا جائے گا, اور چونکہ اس علاقے کے باسی ہیں وہ, اس لیے وہ دیگر افسران کی نسبت یہاں کے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. بلوچستان پاکستان کا رقبے اور پسماندگی دونوں اعتبار سے توجہ طلب ہے, اور چونکہ ماضی میں اس کے سماجی معاشی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی, اس لیے اس کے نوجوانوں کے ایک حصے میں ناآسودگی کے نتیجے میں حساسیت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ جسے بعض دیدہ و نادیدہ قوتوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب نہ صرف وفاقی حکومت اس اضطراب انگیز صورتحال کی اصطلاح کی جانب بھرپور توجہ دے رہی ہے, بلکہ بلوچستان میں بلوچ عوام کے قومیتی مسائل کو سمجھنے والی ایک ایسی محب وطن صوبائی حکومت بھی قائم ہے جو پورے خلوص اور دیانتداری کے ساتھ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ اب یہاں مزید تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا. حکومت پارلیمان کو سائیڈ لائن کر رہی ہے, وزیراعظم اب تک سینٹ نہیں آئے, رضا ربانی. وفاق بھی طالبان رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کرائے, شرجیل میمن. اور حکومت کی دہشت گردی پر مجرمانہ خاموشی سے ریاست کمزور ہو رہی ہے, خورشید شاہ. ناظرین پروگرام کے آخر میں یہاں شامل کریں گے ہم زمرد نقوی کے تحریر کردہ تجزیے کو جس کا عنوان ہے ایک کالم سپر ہیرو کے نام. زمرد لکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت پولیس افسر چوہدری اسلم بزدلانہ حملے میں شہید ہو گئے. انہوں نے شہادت سے چند گھنٹے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخر دم تک جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کے خلاف لڑتے رہیں گے. وہ ایک ہیرو تھے, انہیں کراچی کا ناقابل تسخیر پولیس افسر کہا جاتا تھا. تاہم چوہدری اسلم کی شہادت پر پورے ملک میں رنج اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. چوہدری اسلم کی شہادت نے پاکستانیوں پر واضح کر دیا ہے کہ ان کے اور پاکستان کے حقیقی دشمن کون ہیں, جن کو اپنے لوگ کہہ کر پاکستانی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ان کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سادہ لو پاکستانی اس دھوکے و فریب سے نکل آئیں گے جس میں وہ عرصے سے مبتلا ہیں. پولیو ورکرز پر حملہ ہو یا ہنگو کے کم سن طالب علم اعتزاز حسن کا خودکش حملہ آور کو روک کر بیسیوں چھوٹے بچوں کی جان بچانا, عام پاکستانی حیران ہے کہ یہ دہشت گرد خود کو مسلمان کس شریعت کے تحت کہلاتے ہیں. یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس ملک میں دہشت گردوں کے حمایتی بہت طاقتور ہیں, یہ وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. جس طرح چوہدری اسلم دہشت گردوں کے لیے دہشت بن گئے, اور جتنی تیزی سے وہ کراچی میں طالبان کا صفایا کر رہے تھے, طالبان حمایتی قوتوں نے انہیں ایک سازش کے تحت اپنے راستے سے ہی ہٹا دیا. ہم دہشت گردی کی جنگ میں اس وقت تک ہی کامیاب ہوں گے جب ہم کم از کم دہشت گردوں کے برابر اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. پاکستانی قوم پر بڑا سخت وقت آن پڑا ہے, دہشت گردوں نے مذہب کی نقاب اوڑھی ہوئی ہے, ان کے حمایتی ان کو ہمارا اپنا کہتے ہیں. اگر ہم نے ان دشمنوں کو نہ پہچانا تو ہم یہ جنگ لڑے بغیر ہی ہار جائیں گے. اور مزید, یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور سب سے بدنصیب وقت ہے جس میں قوم ان دہشت گردوں کے مقابلے میں تقسیم ہو چکی ہے, جس میں قوم کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اصل دشمن آخر کار ہے کون. اس چیز کو دہشت گردوں کے حمایتی بھرپور طور پر استعمال کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر کے ان کے خلاف آپریشن تک سے روک رہے ہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جائزہ اب یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا کاظمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا, یہیں ہم اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آئیے ناظرین مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون.